أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام، قدر بصیرت کے عنوان سے آج ہماری آخری گفتگو ہو رہی ہے. البتہ بہت سارے مطالب بصیرت کے عنوان سے جن پہ بحث کیا جا سکتا تھا وہ باقی رہ گئے. عوامل بصیرت، موانع بصیرت، آثار بصیرت کے جب اگر خدا نے توفیق دی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں کبھی دوبارہ عرض کروں گا. کل ہم نے گفتگو کو جس مقام تک پہنچایا وہ یہ تھا کہ جب امتحان الہی، آزمائش الہی اجتماعی ہوتی ہے کسی ملت اور کسی قوم کی، تو اس آزمائش میں سب سے اہم ترین رول خواص کا ہوتا ہے. اور کل خواص کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی. معمولاً اگر ہم دیکھیں تو وہ افراد جن کے پاس کسی معاشرے میں کوئی عہدہ، کوئی مقام ہوتا ہے، تو چونکہ اس عہدے اور اس مقام، اس مسئولیت کی وجہ سے ان کا نقش معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے، ان کا جو رول ہے معاشرے میں وہ زیادہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے انہیں خواص کہا جاتا ہے. اور اسی اعتبار سے ان کا رول محوری ہوتا ہے، پیوٹل رول ہوتا ہے، معاشرے کی ڈائمینشنس کو، معاشرے کی ڈائریکشن کو بدل سکتے ہیں. لیکن ان خواص کی اس امپورٹنس کے باوجود پروردگار جب قوم سے مخاطب ہوتا ہے تو خواص کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں، کسی ملت میں، کسی قوم میں تبدیلی کے لیے، تغیر کے لیے پروردگار فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک قوم اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ اس کے حالات کو نہیں بدلتا. تو جب اللہ تعالیٰ قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ قوم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ایک جامعے میں، ہمیشہ ایک معاشرے میں، ایک کمیونٹی کے اندر، ایک قوم میں جتنا خواص کا کردار ہے اتنا ہی عوام کا کردار ہے. عوام کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر خواص کسی غلط سمت میں جا رہے ہیں تو ہم اس لیے ان کے پیچھے چل پڑیں کہ وہ خواص ہیں، نہیں، بلکہ عوام کو یہ بصیرت رکھنی ہے کہ وہ اپنے لیے کس کا انتخاب کر رہے ہیں. یہ انتخاب عوام میں، اس کی بصیرت اگر عوام میں آ جائے تو خود بخود یہ بصیرت خواص کو کریٹ کرنے میں رول پلے کرتی ہے. دیکھیے کسی بھی معاشرے میں اگر وہ معاشرہ الہی معاشرہ ہے، اگر وہ معاشرہ اپنے زمانے کی استکباری قوتوں سے، استعماری قوتوں سے لڑنے کے قابلیت رکھتا ہے، ہر زمانے کا طاغوت ایسی قوم کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر زمانے کا طاغوت. اور طاغوت عوام کو نہیں بہکا سکتا، یہ یاد رکھیے گا. عوام پر کام کرنا بہت مشکل کام ہے، لہذا طاغوت ہمیشہ خواص پر کام کرتا ہے. اور عین اس مرحلے میں عوام کی بصیرت وہ کام ادا کرتی ہے کہ جو خواص نہیں کر سکتے، اور جو طاغوت کا پورا جو نظام ہے اس کو برباد کرنے میں سب سے اہم رول پلے کرتا ہے. دیکھیے فرش عزا، فرش عزا سید الشہداء، یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم نے اس نعمت کو اپنے لیے صحیح استعمال نہیں کیا، ہم قیامت کے دن یقین کیجئے کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں بخشا جائے. جس قوم کو اللہ نے حسین جیسا رہبر دیا ہو، فرش عزا جیسی رہبریت دی ہو، اس قوم کو اگر کوئی بہکا دے تو پھر اس قوم کا قصور ہے، پھر وہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اسے بخشا جائے. لہذا اس فرش عزا نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جن کو 1400 سال سے، 1400 سال سے کوئی ہلا نہیں سکا. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ یہ فرش عزا حق اور حقیقت کا نعرہ بلند کرنے والا فرش ہے. ہمیشہ اس فرش نے حق کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ اس فرش نے سچ کا ساتھ دیا ہے. اب طاغوت کیا چاہے گا؟ لازمات طاغوت یہ چاہے گا کہ اسی مجلس سے، اسی ممبر سے کچھ ایسے افراد کو سامنے لایا جائے جو اس، یعنی اس، اب اس فرش عزا کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ممبر، اگر اسی ممبر پر بعض جھوٹوں کو بٹھایا جائے اور وہ ایسے صریح جھوٹ بولیں، ایسے صریح جھوٹ بولیں کہ پوری دنیا میں اس جھوٹ کا مذاق اڑے، تو اصل میں آپ ایمان سے بتلائیے کہ یہ جو جھوٹا آپ نے ممبر پہ بیٹھا دیا ہے، جس کے جھوٹ کا پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، یہ اس شخص کا مذاق اڑ رہا ہے یا حسینیت کا مذاق اڑ رہا ہے؟ یہ اس شخص کا مذاق اڑ رہا ہے یا کربلا والوں کی قربانیوں کا مذاق اڑ رہا ہے؟ خود فیصلہ کریں آپ. یعنی کیا فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ امام حسین نے حق اور سچ کے لیے قربانی دی؟ کیا فرش عزا پر بیٹھنے والے سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے؟ اب فرش عزا کے نام پر، امام حسین کے ممبر پر آپ کسی کو بیٹھا دیں جو ایسے ایسے جھوٹ بولے، دیکھیے اہل بیت کے لیے مردے کو زندہ کرنا میرے حساب سے تو ان کی کرامت بھی شمار نہیں ہوتی، ان کے لیے اتنا چھوٹا کام ہے کہ آپ، ہم یعنی واقعی آپ چلے جائیں ابھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں، اللہم صل علی محمد، اور آپ تحقیق کریں، وہاں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں پورے کے پورے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں ان کا ریکارڈ ہے. اور وہاں پر ایسا ریکارڈ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، شوخیاں نہیں ہیں وہاں پر. یعنی جس بندے کو امام رضا نے 30 گھنٹے کے بعد زندہ کیا، 30 گھنٹے کے بعد، اس کا پورا میڈیکل ریکارڈ ہے. اچھا یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں ریکارڈ نہیں ہوا کرتے تھے یا حساب کتاب نہیں ہوا کرتا تھا، جدید دور کی بات ہے. اس بندے کا پورا ریکارڈ، میڈیکل ریکارڈ، اس کو جس ڈاکٹر نے مردہ، جس ٹیم نے مردہ ریکمینڈ کیا، جس بندے نے اس کا مردہ اٹھایا، جس بندے نے اس کو غسل خانے میں رکھا، جس بندے نے اس کو 30 گھنٹے سرد خانے میں رکھا، 30 گھنٹوں کے بعد اس کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دی، اس کا پورا میڈیکل ریکارڈ. آیت اللہ میلانی نے اس کے پورے واقعے کو ریکمینڈ کرانے کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں اس کو رجسٹر کرایا. تو عزیزان من، مردے زندہ کرنا ائمہ کی ٹھوکروں کا کام ہے، لیکن کوئی واقعہ جھوٹا ائمہ سے یا ان سے منسوب کیا جائے اہل بیت سے، اس کا اثر کیا نکلے گا؟ دیکھیے سب سے خوفناک مرحلہ یہ، سب سے خوف، دیکھیے تاریخ ایک بہت پیچیدہ علم ہے، بہت پیچیدہ علم ہے، اور ہر کوئی تاریخ میں تحقیق نہیں کر سکتا. عوام زیادہ تر وہ سنتی ہے جو علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں. اگر حسین کے ممبر سے جھوٹ بیان ہونے لگے اور ان جھوٹوں کو ممبر پر بیٹھنے دیا جائے، کچھ عرصے کے بعد یہ ممبر جھوٹ سے منسوب ہوگا اور اس ممبر کا جھوٹ کربلا تک جائے گا. لوگ کہیں گے جس طرح سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی کہانی بھی جھوٹی ہو، کربلا کا واقعہ بھی جھوٹا ہو، تو امام حسین کی مقصد کو یہ جھوٹ جو بول رہا ہے شخص، اس کو اتنا سادہ مت لیں، یہ جھوٹ بول کر بظاہر امام حسین کی اور کربلا کی نہضت پر وہ کاری ضرب لگا رہا ہے جو یزید، شمر اور عمر سعد جیسے لوگ نہیں لگا سکے۔ لہذا اب بصیرت کا مظاہرہ کیا، بصیرت کا ان کا بہترین، یقین کیجئے ان کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ان کا کمپلیٹ بائیک آؤٹ کر دیا جائے، اور کوئی یہ بڑا کام نہیں ہے، آپ یقین کیجئے عوامی قوت میں، عوام میں وہ قوت، میں نے آپ سے کہا نا کہ طاغوت خواص کے ذریعے سے عوام کا رخ تو بدل سکتا ہے، عوام کے ذریعے سے خواص کا رخ نہیں بدل سکتا۔ امام حسین کا کمال کیا ہے کہ یہ فرش عزا عوام کو بصیرت دیتا ہے، یہ فرش عزا اتنا ما، یعنی اگر اس کے اوپر خواص نہ بھی آئیں، کتنی دنیا میں عزاداری سید الشہداء ہوتی ہے جہاں پر کوئی عالم دین نہیں جاتا، نہ جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر عزاداری سید الشہداء جب بھی ہوتی ہے تو چند ایک باتیں جو اس عزاداری میں سامنے آتی ہیں وہ کیا، کہ امام نے سچ کے لیے قربانی دی، امام نے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا، امام نے طاغوت کے سامنے قدم اٹھایا، امام نے اپنے زمانے کے ظالم کے سامنے قدم اٹھایا، امام نے عزت کے لیے جان دی۔ یہ کم از کم وہ حد عقل، حتیٰ ہمارے گھروں میں جو بچے، چھوٹی چھوٹے بچے مجلسیں کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بھی سنیں گے تو ان میں بھی آپ کو یہ جملے مل جائیں گے کہ امام حسین نے سچ کی حفاظت میں جان دی۔ اب اس سے زیادہ حسین افراد کی تربیت اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس تربیت کے باوجود بھی اگر امام کے ممبر پر جھوٹوں کو آنے دیا جائے تو پھر امام کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے، امام کا حق ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو۔ لہذا عوام نے اپنا رول پلے کرنا ہے، عوام کے رول کی بات کر رہا ہوں میں، یہ چند ایک مقام ایسے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس حسینیت کا یہ سب سے قوی پلیٹ فارم ہے۔ دیکھیے مومنین کے جو حق بیان ہوئے ہیں آپ اگر جا کر دیکھیں حیران ہو جائیں گے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ مومن کا جو حق ہے، خانہ کعبہ کی عزت سے 70 گنا زیادہ عزت مومن کی، خانہ کعبہ کے حق سے 70 گنا زیادہ حق مومن کا۔ اب یہ جو حقوق مومنین ہیں یہ ہم سب پر ہیں، لہذا بعض روایتوں میں بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بھوکا مومن بھوک اور پیاس سے مر جائے اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا گوارا نہ کیا ہو اور وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے، اس پورے علاقے کے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیوں؟ حق ہے، مستحق کو تلاش کرو اور اس تک اس کی ضرورت کا سامان پہنچاؤ، لیکن اگر بھوک اور پیاس سے ایک مومن بھی مر گیا تو پوری قوم ذمہ دار ہوگی۔ آج ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ، اس وقت کچھ ایسے اسیر ہیں جن کو کسی کو سال ہو گیا، کسی کو 1.5 سال، کسی کو 3 سال۔ دیکھیں ہم شیعہ قوم، ہمارا یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے، ہمارے آپ مجتہدین سے جا کے سوال کر لیں، ہمارے رہبر سے جا کر سوال کر لیں، ہمارے علماء سے جا کر سوال کر لیں، ہمیں ہمارا دین، ہمارا مسلک اپنے ملک سے بغاوت، اپنے ملک کے غداری کا درس نہیں دیتا۔ حسین نے ہمیں وفاداری سکھائی، وفاداری ہماری لہو میں ہے، اور یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانی سے بنا ہے، ہم نے بنایا اور ہم ہی بچائیں گے، اور جہاں کہیں پر بھی اس ملک کے استقلال کے خلاف کسی نے قدم اٹھایا انشاءاللہ سب سے پہلی قربانی عزاداران سید الشہداء کی ہوگی، اور ہم اپنی جان کے آخری قطرے تک اس ملک کا دفاع کریں گے۔ لیکن ہمیں، جب ہم اس ملک کے شہری ہیں تو ہمیں، اور پھر شہری ہی نہیں با وفا شہری ہیں، با وفا، میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں ملے گی کہ جس کا تعلق عزاداران سید الشہداء سے ہو اور اس کا پاکستان کے خلاف کوئی مقصد ہو۔ ہمارا اگر ہے کوئی ایسا تو اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ عزادار سید الشہداء کبھی اپنے وطن کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اگر با وفا شہری ہیں تو کم از کم ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے بعض افراد کو مسنگ، دیکھیں یہ ایک عجیب لفظ ہے، اگر یہ بندے واقعاً مجرم ہیں، اگر واقعاً قانون کی نظر میں، اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، اداروں کی نظر میں یہ واقعاً مجرم ہیں، آپ ان کے اوپر کیس چلائیے، ان کے اوپر کیس چلائیں، ثابت ہوتا ہے ان کو سزا دیں۔ ہم وعدہ کر رہے ہیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے، ہم نہیں کریں، کوئی شکایت نہیں کریں گے آپ سے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ماورائے عدالت لوگ غائب ہو جائیں، نہ ان کے اوپر کوئی کیس چلے، نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہو، ادارے ہر ادارے سے پوچھا جائے وہ کہ جی ہمیں نہیں پتا، یہ اس ملک میں پاکستان میں ہو اور پھر ہم احتجاج نہ کریں یہ مشکل ہے. عوام سے تھوڑا سا تھوڑی سی دیر کے لیے کبھی آج رات آپ کو موقع ملے کبھی خلوت کریں. آج کی شب سخت شبوں سے ہے, آج کی شب قلوب کو امام حسین کے ساتھ کرنے کی شب ہے. آج کی شب میں بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ جب کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے ہمارا, شہید کے اوپر اس کے خاندان کو بلاخر سکون آ جاتا ہے, وہ اپنی کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ذہنی طور پر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ اب یہ بندہ نہیں رہا. لیکن مسنگ پرسن جو ہیں ان کے خانوادے ہر گھڑی اذیت میں. عربی کا ایک مقولہ کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت, انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ مرنے والا مر چکا لیکن جو غائب ہے جس کا کچھ نہیں پتا اس کے گھر والے ہر قطرہ ہر لہجہ ہر مرحلے میں بیچارے گھڑ رہے ہیں, نہیں معلوم ان کو اب آئے گا کب آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا کچھ نہیں پتا, گھٹ گھٹ کے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ مر رہے ہیں. خدا کے لیے ان اسیروں کی جو فیملیز ہیں ان کی خاطر تھوڑا سا قومی غیرت کا مظاہرہ کریں. کسی پلیٹ فارم پر آپ کو دعوت ہو, کسی بھی طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں, کوئی آپ کا ذریعہ ہو. کم ہم نہیں کہتے کہ ماورائے عدالت کچھ ہو, ہم نہیں چاہتے ایسی کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے, لیکن عدالت کے تھرو, قانون کے تھرو. جس ملک میں قانون ہے اس ملک میں کسی ادارے کو حق نہیں ہے کہ وہ ماورائے قانون کام کرے. لہٰذا ہماری حکومت پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے, خدا کے لیے ان فیملیز کے اوپر اپنا رحم کریں. ان کے بچے ان کے منتظر ہیں, آنکھیں دروازوں پر لگی ہوئی ہیں. خدا کے لیے, خدا کے لیے ان پر, یہ جو قطرہ قطرہ تین تین سال ہو گئے بعض فیملیز کو, ان کے اوپر رحم کریں اور جو مناسب عمل ہو سکتا ہے, جو مناسب کام ہو سکتا ہے ان کے حق میں انجام دیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. تیسرا ایک, اب آپ کہیں گے کہ مولانا ٹاپک چھوڑ کے کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ چیزیں میں ٹاپک کے ساتھ لے کر چلتا اور اپنی جگہ پہ بیان کرتا لیکن ہمارے پاس وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. تیسرا جو اجتماعی مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ اجتماعی شعور کا حصہ ہے. عزیزان من, ہمارا رول, ہمارا کردار, ہمارا نقش تاریخ میں ثبت ہو سکتا ہے. یقین کیجئے تاریخ میں ثبت ہو سکتا ہے. اس وقت تشیع کو جہاں سے قوت ملی ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انقلاب ہے. اس انقلاب نے ہمیں عزت, واقعا میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ کبھی تاریخ اٹھیں, میں اس موضوع پہ کبھی گفتگو کروں, آپ آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے 50 سال پہلے جا کر تشیعوں کا حال دیکھیں. اس وقت عراق جا کر آپ حال دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے تھے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا تشیعوں کے اوپر یہ احسان ہے, شیعوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ اس مرد خدا کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ
پر محمد آل محمد بلند تر صلوات.
اللہ سلام محمد. تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تو بعض اصحاب کے لیے آسانی ہو جائے گی. میں شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے یہ کہنے میں, لیکن تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں گے بزرگواری ہوگی. اللہ بہت شکر گزار ہوں میں. مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں. سب سے زیادہ مشکل کام میرے لیے یہی ہوتا ہے کہ میں سامعین سے یہ کہوں کہ وہ آگے آ جائیں یا پیچھے, مجھے ذاتی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یقین کیجئے آپ جہاں بیٹھے ہوں جیسے آرام سے بیٹھے ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ کم از کم میں اپنی ذات کے حد تک یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس فرش اعضا پر اہل بیت آتے ہیں, اس فرش اعضا پر فرشتے آتے ہیں. لہذا میری جرأت نہیں ہے, کسی کو اگر برا محسوس ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں. عزیزان من, اس وقت ہماری جو مرکزیت ہے تشیع کی, دیکھیے میں نے آپ کو درمیان میں عرض کیا تھا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہم پر یہ تانا لگتا تھا کہ اگر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام آئیں گے تو کون سی حکومت ان کا ساتھ دے گی، کہاں حکومت کریں گے، کہاں لشکر تیار کریں گے، یہ تانا تھا ہمارے لیے. اس تانے کو آج تانا دینے والوں کے منہ پر مارا اسی انقلاب اسلامی نے. آج انقلاب اسلامی جیسی، ایران انقلاب جیسی مضبوط حکومت کا سب سے بڑا رہبر جب کھڑے ہو کر یہ کہتا نا کہ سیدنا و مولانا یہ ملک آپ کا ہے، یہ انقلاب آپ کا ہے، یہ عوام آپ کی ہے، یہ حکومت آپ کی ہے، ہم آپ کے صرف نوکر ہیں، ہم آپ کے صرف خادم ہیں، ہم منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم یہ حکومت آپ کے ہاتھ دیں. یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ تاریخ میں، تاریخ تشیع میں یہ پہلا موقع ہے، پہلا موقع ہے کہ بغیر امام معصوم کے حکومت کسی کے ہاتھ میں آئی ہو اور اس نے علل اعلان یہ اعلان کیا ہو کہ مولا آپ آئیں، یہ حکومت آپ کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس مختار نے حکومت بنائی جناب مختار نے، لیکن وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکے. ابن باباوے خاندان ان کی حکومت بنی، وہ نہیں پہنچ سکے. صفویز کی حکومت بنی، وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکے. یہ واحد حکومت ہے، واحد حکومت ہے. شاہیاں، کتنی شاہیاں ایران میں گزری ہیں، عراق میں کتنی حکومت آپ کے ہاتھ میں رہی ہے، بحرین میں حکومت آپ کے پاس رہی ہے، لیکن کوئی مقام آپ نے حاصل نہیں کیا. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی حکومت افتخار کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ حکومت آپ کے لیے بنائی. اس وقت لبنان میں جتنی کامیابی تشیع کو حاصل ہوئی وہ اسی انقلاب کا ثمرہ ہے. اس وقت یمن میں جتنی مقاومت ہو رہی ہے اسی انقلاب کا ثمرہ ہے. اس وقت بحرین میں جتنی مقاومت ہو رہی ہے اسی انقلاب کا ثمرہ ہے. اسی انقلاب کی برکتوں سے آپ نے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی کامیابی ہے جو اس انقلاب نے ہمیں عطا کی ہے، اس بابصیر رہبر نے ہمیں عطا کر کے دی ہے. داعش اور یہ جو سیٹ اپ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اوپر امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کتنی دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کا دماغ لگا ہوا تھا، کتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، ان کی کئی سالوں کی محنت کو جنہوں نے زمین میں اور خاک میں ملا دیا، وہ اسی انقلاب کے فرزند ہیں. اور صرف سوریہ میں نہیں، عراق میں، یعنی ایک ایسا خوفناک اژدہا بن رہا تھا کئی سروں والا کہ جس کے سر بھی کاٹ دیا، جس کی دم بھی کاٹ دی، نابود کر کے رکھ دیا. اور اس وقت اسی لیے استکبار آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی اب ہم ان مراحل میں ہیں، انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر گفتگو رہی، خدا نے اگر توفیق دی انشاءاللہ تو تیسرے عشرے میں خمسہ مجالس ہیں اولڈ رضیہ میں، اس میں موضوع ہے میرا امام زمانہ ظہور کے حوالے سے، وہاں میں یہ تفصیل سے عرض کروں گا یہ گفتگو کہ اس وقت ہم کس ایج پر بیٹھے ہیں. دنیا میں کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں، کچھ تبدیلیاں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ظہور کے لیے زمینہ اتنی تیزی کے ساتھ فراہم ہوگا کہ راتوں رات تبدیلی آئے گی. اور یہ روایات میں ہے کہ امام کے ظہور کے وقت اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئے گی کہ بہت سارے لوگ متوجہ ہی نہیں ہو پائیں گے اور امام کا ظہور ہو جائے گا. لہذا اس دور میں بصیرت سب سے زیادہ، اٹینٹیو رہنے کی سب سے زیادہ، جو بندہ اس زمانے میں ذرا سی غفلت کا شکار ہوا وہ امام سے دور ہو جائے گا. لہذا یہ زمانہ ہوشیار رہنے کا، بالکل 24 گھنٹے ہوشیار رہنے کا زمانہ ہے. اچھا، اس ہوشیاری کا ایک تقاضا کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ماسٹرز اکنامکس کا. یہاں پر جتنے اب تجارت سے منسلک لوگوں کو اکنامکس پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اکنامکس کے اپنے اصول ہیں. جب بھی کسی دنیا میں کسی ملک کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، اس کی ویلیو گرتی ہے، اس کی اکنامک ریزنز ہوتے ہیں، کازز ہوتی ہیں. وہ ملک اگر آپ اس پہ تازہ سینکشنز لگائیں تو اس کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، اگر آپ اس ملک پر حملہ کر دیں اس کی کرنسی ڈیپریشیٹ کرتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا زلزلہ یا ایسا کوئی طوفان آ جائے جس سے اس کے کئی بڑے شہر ایک ساتھ تباہ ہو جائیں، تب اس کی جو ویلیو ہے کرنسی کی وہ ڈیپریشیٹ کرتی ہے. اس طرح کی کوئی خوفناک چیز ہو تب کرنسی ڈیپریشیٹ کرتی ہے. ایران کو 40 سال ہو گئے، 40 سال. یو این چارٹر آپ جائیں لکھیں، آپ کو مل جائے گا، گوگل پہ 2 منٹ کا کام ہے، آپ کو مل جائے گا. ہیومن چارٹر کے مطابق کسی ملک پر بھی 8 سال سے زیادہ اکنامک سینکشنز نہیں لگائی جا سکتی. ان سینکشنز کا بھی ایک لیول ہے، اس لیول سے اوپر کے لیول کی سینکشنز پچھلے 40 سال سے ایران پر لگی ہوئی ہیں، لیکن ایران کی حمایت میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. دنیا کی جو بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہے وہ ایران کے ساتھ کی گئی، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اس کے باوجود اس ملت نے، یعنی اگر واقعاً امام کے بعد رہبر جیسی شخصیت نہیں ہوتی یہ ملک چٹکیوں میں ختم ہو جاتا، لیکن اس بابصیر رہبر نے نہ صرف ان حالات سے گزروایا بلکہ ایران کو آج اتنا مستحکم بنا دیا ہے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ لہذا اب انہوں نے کچھ ایسی چالیں چلی ہیں، آپ مجھے بتائیے کون سی اکنامک فیکٹر ایسا ہوگا کہ جس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی، کوئی ایسا نقصان ہوئے بغیر 3 مہینوں کے اندر اس کی جو کرنسی ہے وہ 4 times یعنی 400 گنا نیچے گر جائے، 400% نیچے گر جائے۔ کوئی دنیا میں ہے ملک ایسا جس کی 3 مہینے میں اتنی بڑی کوئی وجہ؟ اور کوئی آپ کو ظاہری وجہ نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لازمات ہے ان کی بھی داخل جڑوں میں انہوں نے کچھ اپنے ایجنٹس بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ جتنے بھی ایجنٹس ہیں یہ ان کے کیپٹلسٹ ہیں، مین کیپٹلسٹ ہیں، جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اس وقت امریکہ اور یورپ کے ساتھ، اور یہ داخلی طور پر اس وقت اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے رہبر کبھی بھی ہمیں مدد کے لیے نہیں بلائیں گے، کیونکہ کسی بھی با غیرت قوم کے لیے ہاتھ بڑھانا جو اس وقت پوری دنیا کو دے رہا ہے، اس وقت اس کے لیے ہاتھ پھیلانا شرم کی باعث ہے، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں پکاریں گے اور ان کو پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن میرا اور آپ کا مومن ہونے کی حیثیت سے کوئی وظیفہ ہے یا نہیں؟ اس وقت اکنامکلی اگر کوئی بھی شخص جو بھی کر سکتا ہے اپنی حیثیت میں، اس وقت اگر، کیونکہ سیونسٹ نے اپنا پورا زور لگا لیا، اب میں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پورا مانیٹری سسٹم سے سمجھاتا کہ یہ ڈیپریسیشن ریئل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، یہ مانیٹری سسٹم جو انہوں نے فری ایکسچینج سسٹم کیا یہ اس کی بدماشی کے ذریعے سے ہے، یہ زورگوئی ہے، یہ ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس کو اس وقت ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے سب سے زیادہ وہ سپورٹ کر سکتی ہے، ہماری عوام اس وقت کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس وقت ایرانی پروڈکٹس کو خریدنا شروع کر دیں اور ان کو اکنامیکلی سپورٹ کرنا شروع کر دیں، یہ آخری جنگ ہے، یقین کیجئے یہ آخری جنگ ہے۔ اس جنگ میں اگر ہم نے ان کا ساتھ دے دیا، اور جو ساتھ دے گا وہ امام کے نزدیک انشاءاللہ مقرب ہوگا، اور جو غفلت کی نیند میں رہے گا تو امام کسی کے محتاج نہیں ہے لیکن اس کی اپنی ہستی ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہم سب کو اس وقت اجتماعی طور پر ان آزمائشات کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں کہ ان اجتماعی امور کے اندر عوام، امام کے ظہور میں 313 خواص کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جو 313 خواص ہیں یہ 313 کبھی نہیں پیدا ہوں گے جب تک ان کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں عوام نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے۔ کبھی بھی دیکھیں کسی بھی ملک میں جب جرنل بنتا ہے کوئی شخص تو اس کے نیچے کئی بریگیڈ ہوتے ہیں، بریگیڈیئرس کے نیچے کئی کرنلز ہوتے ہیں، اس کے نیچے کئی میجرز ہوتے ہیں، اس کے نیچے کئی سپاہی ہوتے ہیں، ترتیب ایسے بنتی ہے۔ امام کے جو یہ خاص ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ امام کے جرنیل ہیں، ان کے نیچے ہمیں پوری بریگیڈ چاہیے، اس کے نیچے ہمیں پورے کرنل چاہیے، اس کے نیچے ہمیں میجر چاہیے، اس کے نیچے ہمیں امام کے سپاہی چاہیے۔ اب 313 ایسے جرنل نکالنے کے لیے کتنی بڑی فوج درکار ہوگی، کتنے، آپ خود حساب لگا لیں۔ ہمیں وہ فوج تیار کرنی ہے امام کی، ہم میں سے ہر آدمی اگر ہر روز کوئی ایک، آپ اپنے لیے کوئی ایک کام سوچ لیں، کوئی ایک کام آج سے کرنا شروع کریں، اجتماعی بصیرت اس کا نام ہے، کہ اپنی زندگیوں کے کاموں میں ایک کام آپ آج سے امام زمانہ کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ایک کام، کیوں؟ یہ کام آپ کو جگا کر رکھے گا، یہ کام آپ کے اندر اس بصیرت کو رکھے گا کہ جو آپ کو امام سے منسلک کرے گی انشاءاللہ۔ تو میں نے جس عنوان پر آپ سے گفتگو کی، جس آیت کی ذیل میں اب تک گفتگو کی، اس میں ارشاد بھی یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیں یہ میرا راستہ ہے، حاضر ہی سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو اللہ دعوت دیتے ہیں اس راستے کی پر، علی بصیرتن بصیرت کے ساتھ۔ جب دعوت دینے والے با بصیرت ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے منسلک ہونے والے بے بصیرت رہ جائیں۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا گفتگو میں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی اندھے کا لفظ آیا ہے، اعمیٰ کا لفظ آیا ہے، اندھا جہاں پر بھی اللہ نے کہا ہے، وہاں پر مراد آنکھ کا اندھا نہیں ہے، وہاں پر مراد دل کا اندھا ہے۔ دل کا اندھا اسے کہتے ہیں جس کے پاس بصیرت نہ ہو، جس کے پاس بصیرت نہ ہو۔ اب اگر بصیرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، من کانا فی ہاذہ اعمیٰ ہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت کے دن بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور نہ صرف اندھا ہوگا بلکہ سبیل سے گمراہ ہوگا، سب سے زیادہ گمراہ وہی آدمی ہوگا. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر, وہ یہ کہ یہ بتلائیے کہ دنیا میں سبیل کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے, دنیا میں بصیرت کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے, دنیا میں گمراہی کا تصور سمجھ میں آتا ہے, آخرت میں یہ کون سا راستہ ہوگا, آخرت میں یہ کون سی سبیل ہوگی, آخرت میں وہ کون سی بصیرت چاہیے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور میری سبیل سے وہ سب سے زیادہ گمراہ. آخرت میں گمراہی کا کوئی تصور نہیں, آخرت میں گمراہی کا کوئی تصور نہیں, کوئی نہیں کہتا ہمیں کہ کوئی شخص آخرت میں گمراہ ہو جائے گا. گمراہی کا تعلق دنیا سے ہے. جو دنیا میں راہ حق پر رہا وہ راہ حق پر رہے گا, جو گمراہ ہو گیا گمراہ ہو گیا. جو راہ حق پر رہا اسے ثواب ملے گا, جو گمراہ ہو گیا اسے عذاب ملے گا. تو تصور کیا ہے قیامت کے دن اندھے ہونے سے کیا مراد ہے, قیامت کے دن کی سبیل کون سی ہے اور اس سے گمراہی سے کیا مراد ہے. دیکھیے سبیل راستے کو کہتے ہیں. قرآن نے سبیل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, صراط کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. صراط اور سبیل میں قرآنی استعمال کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ صراط کہیں پر بھی قرآن میں جمع کے صیغے میں استعمال نہیں ہوئی. اور صراط کے بارے میں علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ صراط صرف ایک راستہ ہے. اب وہ ایک راستہ ہے لیکن اس ایک راستے کے مقابلے پہ پروردگار نے سبیلوں کے لیے جب سبیل کی بات کی ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, جو ہماری طرف کوشش کرے گا ہم اس کو اپنے راستوں اپنے سبیلوں کی رہنمائی کریں گے. تو یہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. بس وہ سبیلیں کیا ہیں اور یہ صراط کیا ہے, اگر یہ مرحلہ ہمیں یہاں سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کے دن وہ کون سی سبیل ہے اور اس سے گمراہی سے مراد کیا ہے. دیکھیں گمراہی کا جو تصور ہے اس کے لیے ایک مرکزی خیال اپنے ذہن میں رکھے گا. گمراہی جتنا شخص راہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے اوپر گمراہی صدق کرتی رہتی ہے. گمراہی کے لیے صرف راستے سے ہٹنا کافی ہے, جیسے ہی بندہ راہ سے ہٹا وہ گمراہ ہے. اب جتنا دور جاتا چلا جائے گا جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی گمراہ ہے. لہذا سبیل سے مراد ایک ایسا راستہ ایک ایسی کیفیت کہ جس سے اگر انسان منسلک رہے تو راہ حق کی طرف جا رہا ہے اور اگر دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھٹکا ہوا ہے. لہذا اب قیامت کے دن کوئی راستہ یا کوئی چیز ایسی کہ جس سے اگر دوری اختیار کی جائے تو جتنا شخص دور ہوگا اتنا اضل و سبیلہ کہلائے گا. بصیرت کا تعلق اسی سبیل سے ہے. جب کہا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ, ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے طرف بصیرت کے ساتھ, تو مراد کیا ہے کہ جس کے پاس بصیرت ہوگی وہی سبیل پر ہوگا. پس اگر اعمى ہے اندھا ہے تو اس سبیل پر نہیں آئے گا. اب جو اس سبیل پر نہیں آئے گا قیامت کے دن بھی وہ کیا ہوگا, اس سبیل سے دور ہوگا. بس قیامت کی سبیل کا پورے کا پورا تعلق دنیا کی سبیل سے ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, صراط ایک ہے سبیل کئی ہیں. اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ صراط اللہ کی وہ واحد ایک مستقیم راستہ ہے اور کچھ راستے ایسے ہیں کہ جو آ کر اس صراط سے ملتے ہیں. ہر وہ سبیل جو آ کر اس صراط سے ملتی ہے گویا وہ صراط کا حصہ ہے, وہ بھی اللہ کا راستہ ہے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. لیکن صراط میں اور سبیل میں فرق کیا ہے, صراط اصلی راہ ہے مین ہے شارہ, سبیلیں کیا ہیں, سبیلیں اس کے پیچھے ہیں. اب جو جو سبیل آ کر اس صراط میں ملتی چلی جائے گی وہ سبیل حق ہے, وہ سبیل اللہ کی طرف جانے والی ہے. ضروری کیا ہے کہ اس سبیل نے یہ جہاں سے بھی چلے جب بھی چلے ملنا کس نے اس میں, آ کر پیغمبر میں. اب اسی آیت میں جو پیغمبر نے بیان کی اسی کیفیت کو بیان کیا, کہا انا و من اتبعنی, اس سبیل کی طرف جو دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ وہ کون ہے, میں بھی ہوں اور ہر وہ شخص جس نے میری اتباع کی. اب جب اتباع کی, اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا. بس اس کا معنی کیا ہوا, اس آیت نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ چیز جس کو اللہ صراط کہتا ہے وہ ذات ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس ذات سے اب جو بھی راستہ آ کر اس ذات میں ضم ہو جائے گا، اس میں آ کر مل جائے گا، وہ سبیل ہوگی جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب اس سبیل کے لیے پیغمبر نے معیار کیا بتایا؟ ومن تبعنی، اور جس نے میری اتباع کی۔ اب اتباع پیروی ہے، لیکن اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، لیکن یہاں پیغمبر نے یہ نہیں کہا ومن اطانی، جس نے میری اطاعت کی وہ۔ تو اطاعت کا لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا، اتباع کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ علامہ نقل نے یہاں بہت اچھی بحث کی ہے، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول سے ہوتی ہے جبکہ اتباع فعل میں ہوتی ہے۔ اطاعت میں اور اتباع میں جو بنیادی فرق ہے کیا؟ اطاعت قول میں ہوگی، اتباع فعل میں ہوگی۔ اطاعت یہ ہے کہ میں کسی کو کہوں نماز پڑھو، اب یہ شخص جیسی بھی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، اطاعت کہلائے گی۔ لیکن اگر میں کہوں میری اتباع میں نماز پڑھو، تو پھر صرف وہ نماز صحیح ہوگی جو میری نماز جیسی ہوگی۔ اب پیغمبر نے جب کہا کہ میری اتباع کرو، تو اس لیے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میرے قول نے، کیوں؟ اس لیے کہ قول سے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، قول میں کئی طریقے سے انحراف پیدا کیا جا سکتا ہے، قول کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جو فعل ہوا ہوا ہوتا ہے، جو کام انجام دیا جاتا ہے، اس سے مطلب نہیں نکالے جا سکتے۔ جو فعل جیسا ہوا ہے ویسا ہی انجام دینا ہے۔ بس پیغمبر نے اتباع کی قید لگائی ہی اسی لیے ہے کہ ہر کسی کے پیچھے مت جانا، یہ دیکھنا میری طرح سے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ اتباع تا قیام قیامت رہے گی، کیونکہ پیغمبر نے کوئی قید تو نہیں لگائی۔ پیغمبر نے کہا انا و من اتبعنی، میں اور جس کسی نے بھی میری اتباع کر لی۔ اچھا، اب اتباع میں یقیناً اس اتباع سے کیا مراد ہوگی؟ کیا اس اتباع سے مراد کسی ایک کام میں پیغمبر کی اتباع مراد ہے؟ یقیناً جب پیغمبر کہہ رہے ہیں انا و من اتبعنی، تو اس اتباع سے مراد اتباع کامل ہونی چاہیے، یعنی ہر کام میں جو پیغمبر کی طرح ہوتا چلا جائے گا، بس وہ مراد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ پیغمبر کا قول ہے، وہ اہل بیت کا قول ہے، اور قول کو محفوظ کیا جاتا ہے کتاب میں، لہذا کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن فعل بھی تو کہیں محفوظ ہونا چاہیے، کوئی چیز ایسی بھی تو ہو جو فعل معصوم کو محفوظ کر سکے، فعل پیغمبر کو محفوظ کر سکے۔ ہم کہیں بھائی کتاب میں لکھا ہوا تو ہے کہ پیغمبر نے کیسے عمل انجام دیا، تو ہم فوراً پلٹ کر کہیں گے کہ وہ جسے تم فعل کہہ رہے ہو وہ فعل ہے یا لکھنے والے کا قول ہے؟ اگر لکھنے والے کا قول ہے تو جس نے لکھا ہے اس کی اطاعت ہو جائے گی، ہمیں اس کی اطاعت نہیں چاہیے، ہمیں پیغمبر کی اتباع چاہیے۔ تو اب اگر کتاب صرف نقل قول کرتی ہے تو ہم اطاعت کے مرحلے میں تو آگے بڑھ سکتے ہیں، اتباع کے مرحلے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اتباع کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چیز ہے جو کہ فعل کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے؟ فرمایا وہ چیز جو کہ فعل کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے اسے آئینہ کہتے ہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو فعل آپ انجام دیں گے آئینہ کر کے دکھائے گا، لیکن آئینے میں مشکل کیا ہے کہ آپ نے جب تک فعل کیا تب تک وہ فعل دکھا رہا، جب آپ چلے گئے اس نے فیل بھی بند کر دیا۔ تو جتنا فیل، اب یہی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیمرے اسی آئینہ بندی کا ایک جدید ترین شکل ہے۔ اگر یہ جدید ترین شکل بھی پیغمبر کے زمانے میں آ جاتی، کہ جو پیغمبر کی ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک پوری فلم بنا لیتی، تو ہمارے لیے آزاد بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تب پیغمبر کی فلم لگائی اور دیکھ لیا کہ پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، پیغمبر روزہ کیسے رکھتے تھے، پیغمبر وضو کیسے کرتے تھے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، تب بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ زمان اور مکان کی اقتضاء سے پیغمبر کے فعل میں تبدیلی آئی ہے، ہر جگہ پیغمبر کا فعل ایک جیسا نہیں رہا۔ کیوں؟ جب تک مکہ میں تھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نے جہاد کیا، جبکہ نبوت کا بڑا حصہ مکہ میں، 13 برس مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے۔ اب 13 برس کی زندگی میں نے دیکھ لی، مجھے جہاد نہیں ملا، تو میں یہی کہوں گا نا کہ پیغمبر جہاد نہیں کیا کرتے، لیکن جیسے ہی مدینے آئے پیغمبر نے جہاد شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب زمان و مکان کے اعتبار سے فعل میں تبدیلی آ گئی۔ اب جہاد میں اتنے نازک نازک مرحلے پر پیغمبر نے جہاد کیا، جہاں پیغمبر کے پاس بڑی فوج آ جائے اور آگے سے دشمن ضعیف ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر جہاد نہیں کریں گے؟ کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے جب پیغمبر نے اتنے ضعیف حالت میں کر لیا تو جب طاقت ہے تو حتماً جہاد کریں گے۔ عین اس موقع پر جب دنیا سوچ رہی تھی کہ پیغمبر لڑیں گے، پیغمبر نے اسی وقت میں صلح کر لی، اور یہ صلح اتنی عجیب تھی کہ بڑے بڑوں کے ایمان لرز گئے، انہیں یقین نہیں آیا، نبوت میں شک ہونے لگا۔ تو بس پیغمبر حالات کے مطابق اپنے عمل کو بدل رہے ہیں۔ تو پیغمبر کے حالات بدلتے ہوئے میں، پیغمبر نے کہیں پر بھی کسی کو بھی آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو اگر میں غدیر سے پہلے تک پیغمبر کی زندگی دیکھوں تو پیغمبر کہیں پہ بھی جانشین نہیں بناتے۔ غدیر آئی، ایک نیا عمل سامنے آ گیا، پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ دیا من کن تو مولا فہذا علی جن مولا، ایک نیا فعل آ گیا۔ اب یہ بار بار نیا فعل کیا بتلا رہا ہے؟ یہ بتلا رہا ہے کہ اگر پیغمبر حالات اور واقعات دیکھیں تو زمان و مکان کے اعتبار سے اپنا فعل بدلتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ کیا پیغمبر کے بعد حالات بدلنا بند ہو جائیں گے؟ کیا پیغمبر کے بعد زمانہ بدلنا بند ہو جائے گا؟ نہیں، پیغمبر کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ تو بھائی پیغمبر کے بعد اگر سلسلہ جاری رہے گا تو میں اتباع کس کی کروں؟ نئے حالات میں، نئے واقعات میں مجھے کون بتلائے گا کہ پیغمبر اس مقام پر کیا کر کے دکھائیں گے، اس مقام پر کیا عمل ہوگا پیغمبر کا؟ تو اگر آئینہ ہو بھی تو دنیا کا آئینہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا آئینہ ہونا چاہیے کہ جس نے نبی کو کاپی نہ کیا ہو بلکہ ملکات نبویہ کو اپنے اندر جذب کیا ہو۔ نبی کو کاپی کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیا چاہیے؟ جس نے ملکات نبویہ کو اپنے اندر جذب کیا ہو، اس لیے کہ جس کے اندر ملکات نبویہ جذب ہو جائیں گے نبوت اس کی رگ رگ میں آ جائے گی۔ جب رگ رگ میں نبوت آئے گی تو اس کا ہر فعل خود بخود نبوت کے مطابق ہوگا، چاہے پیغمبر ہو یا نہ ہو، تو وہ ہمیں پیغمبر کا فعل کر کے دکھا دے گا۔ تو اب یہ جو آئینے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے، ملکات نبویہ کو انتقال دینے کے لیے، کیا یہ آئینے پیغمبر سے دور ہوں گے تو ہوگا یا پیغمبر کے نزدیک ہوں گے تو ہوگا؟ یقیناً پیغمبر کے نزدیک ہونے چاہیے، لہذا اللہ نے اس کا انتظام کیا ہی ایسے کہ یہ آئینے پیغمبر کے گھر میں بھیج دیے۔ پہلا آئینہ جناب ابو طالب کے گھر میں اترا تھا، لیکن ابو طالب کی نگاہ ولایت جانتی ہے یہ آئینہ میرے لیے نہیں آیا ہے، پیغمبر کے لیے آیا ہے۔ تو چھوٹا ہی سا تھا، پیغمبر کو دے دیا، پیغمبر نے سینے پہ سلایا، اپنا آب دہن پلا پلا کر جوان کیا۔ دوسرا آئینہ پیغمبر کے گھر میں ہی اترا، سینے پر سلایا، حضرت زہرا کو اپنا آب دہن پلا پلا کر جوان کیا۔ اب آئینوں کی تکثیر ان دو آئینوں سے ہونے لگی۔ اس کے بعد حسن اور حسین آئے، ان کو بھی سینے پر سلایا، ان کو بھی آب دہن پلایا، لیکن روایات کیا کہتی ہیں؟ اب جائیں روایات جا کر دیکھیے کہ پیغمبر نے اپنا آب دہن جتنا امام حسین کو پلایا کسی اور کو نہیں پلایا۔ حتی راوی کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں، اتنا آب دہن پیغمبر نے حسین کو پلایا گویا حسین کا گوشت اور پوست پیغمبر کے آب دہن سے بنا ہو، اتنا پلایا۔ اے پیغمبر آپ کیوں پلا رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہ آئے، آنے والے نو اسی سے تیار ہونے ہیں۔ آنے والے نو اسی سے تیار ہونے ہیں، لہذا اس کو اتنے اتنے ملاقات دوں گا، اس کے وجود کو اپنے وجود سے، اس کے وجود کو اپنے وجود سے ملا دوں گا۔ اسی لیے کہا انا من الحسین و حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لہذا عزیزان من، اب یہ جو مرحلہ ہے کہ جس پر اس طریقے سے ملاقات کو ٹرانسفر کر دیا، تو اب جتنے بھی آئمہ آ رہے ہیں، دیکھیں اب جہاں صاحبان بصیرت تھے ان کو نظر آ گیا۔ پوری تاریخ سیرت میں کسی نے اس طریقے سے ان کو نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جس کا کردار ان کی جیسا ہے، جس نے انہی سے کردار لیا ہے، وہ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے جیسے ایک 250 سال کا انسان ہے جو زندگی کر رہا ہے۔ کہا تم غور سے دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ علی کب آئے اور کب گئے، حسین کب آئے اور کب گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رسول ہی ہیں، کبھی علی کے لہجے میں بات کر رہے ہیں، کبھی حسن کے لہجے میں بات کر رہے ہیں، کبھی حسین کے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ تم ان کی سیرت کو سمجھ کر تو دیکھو، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ تو تم مجبور ہو کے کہو گے ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، وکلنا محمد۔ اللہ اس طریقے سے یہ آئینے تیار ہو گئے. لیکن اب پھر میں آخری سوال آپ سے ایک اور کروں کہ جب امام غیبت میں جا رہا ہے تو امام کے غیبت میں جانے کے بعد بھی تو کچھ ہونا یا نہیں؟ کیا پھر اس کے بعد زمانہ نہیں بدلنا؟ تو پھر آئمہ نے بھی یہ اہتمام کیا، ایسا نہیں. آئمہ نے اپنے شاگرد تیار کیے، ایسے شاگرد تیار کیے، ایسے شاگرد تیار کیے کہ ان کے بارے میں امام نے کہا کہ یہ جو تمہیں بتائے گا، یہ جو تمہیں بتائے گا وہ وہی ہوگا جو ہم تمہیں بتائیں گے. کسی کے لیے کہا مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دو، کیونکہ تم جو فتویٰ دو گے وہ ہمارے ہی فتویٰ، ہمارے ہی زبان کے مطابق ہوگا، وہ ہمارے ہی مطابق ہوگا. کیوں تیار کیے؟ اس لیے تیار کیے کہ امام جانتے تھے اور جتنا دے سکتے تھے ان کو دیا، اتنا تیار کیا، اتنا تیار کیا. اب دیکھیے تمام آئمہ نے اپنے خود کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اپنے شاگرد کو دکھایا، پھر کہا میری طرح سے نماز پڑھ کر دکھا. کیوں ٹریننگ دی؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی اتباع کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو اب ہم بالکل چیلنج کرتے ہیں، پوری دنیا میں واحد ہمارا مکتب ہے کہ جس کے علماء بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی گیپ کے جا کر ملتے ہیں آئمہ سے، بغیر کسی گیپ کے. اگر آپ اٹھائیں گے، مثلا آپ اٹھائیں گے شاگردوں کا سلسلہ شروع کریں گے، تو شیخ مفید ٹکراتے ہیں آئمہ کے زمانے سے. شیخ مفید جس کے شاگرد ہیں وہ امام کا شاگرد ہے، شیخ مفید کا شاگرد اس کے بعد اس کا شاگرد تھے، کرتے کرتے ایک ایسا نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہے کہ جو موجودہ دور کے مراجع تک آتا ہے. اور مراجع جو نماز پڑھتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ وہی نماز ہے جو آئمہ نے پڑھی ہے. یہ بالکل وہ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک سلسلہ چلا. یہ معصوم نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ معصوم ہے، لیکن ان کی وساقت پر، ان کی عدالت پر ہمیں یقین ہے انہوں نے وہی نماز پڑھی ہے کہ جو آئمہ نے پڑھی ہے. لہٰذا اب اگر ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آئینے موجود ہیں. میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جن کے بعد پیغمبر کے بعد کوئی سلسلہ بچا ہی نہیں ہے، تم اگر اتباع کرنا چاہو گے تو تمہیں پیغمبر کا فیل کون کر کے دکھائے گا؟ اگر ہے تو دعویٰ کر کے دکھاؤ کہ اس کا فیل واقعی پیغمبر کا فیل ہوگا، لا کر دکھاؤ. اور اگر نہ ہو، نہ ہو تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں، ایسے ہیں. آج سے 25 سال پہلے جب رہبر معظم اس مقام پر آئے، بڑے لوگوں کو اعتراض تھا، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی، بڑے لوگوں کو مسائل، اور شاید ہونے بھی چاہیے تھے. لیکن آج 25 سال گزر گئے، 25 سال سے زیادہ کا عرصہ. ایک شخص ہے جس کو پوری دنیا کے کیمروں نے فوکس کیا ہوا ہے. اچھا، یہ دنیا کے دوسرے لیڈرز بہت سارے اٹھے، بڑے بڑے نے لوگوں نے اسلامی دنیا کی رہبری کے دعوے کیے، بڑے بڑے نام آئے، بڑے بڑے ملا آئے درمیان میں، کہ جن کی صرف آواز سنائی دیتی تھی، نہ ان کی تصویر کسی نے دیکھی، نہ ان کا پتہ تھا یہ کہاں رہتے ہیں، نہ ان کے کسی کا حال کا پتہ تھا، نہ اوپر کا پتہ تھا، نہ نیچے کا پتہ. اس کے باوجود بھی امت مسلمہ کی رہبری کے دعوے آج تک نہیں پتہ لگا یہ تھے بھی یا نہیں تھے. اس کے باوجود رہبری کے دعوے تھے. ہمارے ایسے نہیں ہیں، نہ ہمارے آئمہ ایسے ہیں، نہ ہمارے علماء ایسے ہیں. ہمارا رہبر کل بھی ظاہر تھا، ہمارا آج بھی ظاہر ہے. لہذا اب آ کر دیکھنا ہے. 25 سال سے پوری دنیا کے کیمرے فوکس کیے ہوئے ہیں. ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ رہبر آ کر تقریریں کرتے ہیں. آپ کے ساری کی ساری حرکتیں کیمرے نوٹ کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں کیمرے موجود ہیں، ہر کوئی نوٹ کر رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. انہیں چھوڑیں، ان کے شاگردوں کی حیثیت یہ ہے، سید حسن نصر اللہ جو کہ شاگردوں میں سے ہیں، جو کہ رہبر کے پیروں کو چھونا اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں، وہ حسن نصر اللہ آج وہ اس جگہ پر ہیں کہ ایک حرکت حسن نصر اللہ کی پوری دنیا نوٹ کیا، پوری دنیا نے. اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصے پہلے سید حسن نصر اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے ذرا سا ہاتھ اپنے کندھے پہ یوں کر کے مارا، ایسے کر کے مارا تھا ہاتھ، تو یہ پوری دنیا میں ویڈیو پھیل گئی. ہر کوئی کہنے لگا کیوں مارا. میں کہتا ہوں کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے تو لیڈر کا ایڈریس بھی معلوم ہے، اسی سے پوچھ لے تو وہ خود بتا دیتا کیا ہوا تھا. لیکن پوری دنیا میں گفتگو ہوئی، پوری دنیا میں بات ہوئی. یعنی کیا؟ توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے جن کی نوٹ ہو رہی ہو. اچھا، یہ امریکہ کے صدر کی طرح بھی نہیں ہے کہ 8 سال میں چلے جائیں گے، نہیں، یہ ہیں 25 سال سے ہیں، 25 سال سے کیمرے تلاش کر رہے ہیں کوئی ایک غلطی یہ کرے اور ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں. جو ہستی، جس ہستی سے 25 سال میں دنیا ایک غلطی نہیں تلاش کر سکی، اسے رہبر معظم کہتے ہیں. بس میں رہبر معظم کو سامنے رکھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ اتنی سی بات ہے کہ جب 25 سال میں یہ بندہ اتنا پرفیکٹ ہے، تو جس کو یہ اپنا امام مانتا ہوگا وہ کتنا پرفیکٹ ہوگا.
اللہ
کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، لہذا عزیزان من یہی ہیں، یہی ہیں وہ آئینے کے جن کو دیکھ کر ہم نے اپنے آئمہ کو پہچانا ہے۔ اور اس مکتب کی حفاظت کے لیے میرے مولا نے جو قربانیاں دی ہیں، گرچہ سب سے چھوٹی قربانی کہلاتی ہے لیکن حسین کی سب سے بڑی قربانی ہے، نام ہے علی بن الاصغر۔ یہ وہ قربانی ہے میرے مولا کی کہ جس قربانی کو پیش کرنے کے بعد تا قیام قیامت میرے مولا نے حجت قائم کر دی کہ حسین کے قاتل انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آیا جب میرے مولا کے سارے انصار شہید ہو گئے اور حسین کربلا کی زمین پر تنہا رہ گئے، آواز دی میرے مولا نے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ راوی کہتے ہیں کہ اس استغاثے کے دو جواب آئے ہیں، ایک طرف کچھ لاشیں تھے گنجے شہیدہ میں جن میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ مولا اگر خدا ہمیں دوسری زندگی دے ہم وہ زندگی بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا خیموں میں خواتین کی آہو فریاد بلند ہوئی، امام نے جا کر خیمے کے نزدیک پوچھا، بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے؟ جو خواتین رو رہی ہیں، کہا بھائی مرا نہیں ہے لیکن جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے یہ 6 مہینے کا علی اصغر نہ اسے جھولے میں قرار آتا ہے نہ ماں رباب کی گود میں قرار آتا ہے، حتیٰ سکینہ کی گود میں بھی آج اسے قرار نہیں آ رہا۔ کہا لاؤ مجھے میرے بچے کو دو، میں اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرتا ہوں۔ اب آ کے دامن میں لے کر چلے میرے مولا، اب جب دھوپ کی تپش سے جناب علی اصغر کے گال سرخ ہونے شروع ہوئے میرے مولا سے برداشت نہیں ہوا، اپنے ابا کی دامن کو ایک مرتبہ علی اصغر کے اوپر ڈال دیا۔ اس عالم میں جب آگے پڑھے تو دشمن نے کہا شاید حسین قرآن لائے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہم سے پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے ابا کے دامن کو پلٹا، ایک مرتبہ علی اصغر کو آگے پڑھا کر کہا، اے ظالمو اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے اس بچے پر رحم کھا لو، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے یہ بچہ پیاسا ہے، ارے پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے۔ تو کسی نے کہا شاید حسین بچے کے بہانے خود پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حسین نے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی ریت پر اپنا 6 مہینے کا اصغر لٹا دیا، ارے مولا ابھی دھوپ کی تپش سے جس کو بچا رہے تھے اب خود جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ کہا جواب شاید یہی آئے گا، ارے یہ تمام حجت کا مرحلہ ہے۔ علی اصغر کو لٹایا، میرے مولا نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ننے ننے سے اپنی ننی سی زبان کو پھرانا شروع کیا۔ ارے خدا کی قسم یہ وہ منظر تھا کہ بڑے بڑے شقی دیکھ کر رونے لگے۔ عمر سعد نے آواز لگائی، شمر اقتا کلام الحسین، الار حسین کے کلام کو قطع کر، ایسا نہ ہو میرا پورا لشکر منقلب ہو جائے۔ یہ سننا تھا، پس ترین آدمی کو آواز دی، ہرملا تیر چلا۔ ہرملا نے ایک مرتبہ تیر و کمان اٹھایا، کمان میں اور چلے میں تیر کو چل لگایا، ادھر حسین نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو اٹھایا۔ میرا مولا چاہتا تھا کہ علی اصغر کو پیار کرے، ابھی اپنے دہن کی طرف لا رہے تھے، خدا جانے حسین کی گود میں کیا گزرا، پورا دامن حسین کا خون سے تر ہو گیا۔ ارے مجھے نہیں پتا، میرے زمانے کے امام نے سلام کر کے کہا السلام علیکم ایہا الطفل الرضیع، میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر، اسمل کو فی ہجر ابی، جو باپ کی گود میں ذبح کر دیا گیا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين بس على الذين ظلموا ايام تنقوم بار الى مارس منتصر سے عبادت کرتی بار بہن کو منظور فرما بار الى حق حق حضرت علی اصغر حضرت علی سید الشہداء کی حفاظت فرما بار الى حق حق شہداء کربلا تمام ہمارے عزاداروں کی جو پریشانیوں مشکلات ہیں ان کو دور فرما مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں مومنین ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم